أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. رب العالمين علم کا انتہائی لطف کر انتہائی احسان. اللہ تعالی نے نہیں معلوم ہماری کتنی غلطیوں کوتاہیوں لغزشوں کو نظر انداز کیا، اور اس کے باوجود ہمیں سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی، سید الشہداء کی عزاداری نصیب فرمائی، سید الشہداء کی اس ہزار فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب کیا. اللہ کی دیوی اس عظیم الشان نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ خدا و تعالی اس میں اضافہ فرمائے گا، اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو انشاءاللہ خدا نے مثال اہل بیت کی جانے سالوں میں قرار فرمائے گا. ایک بار پھر درود بھیج محمد والے
محمد محمد.
خدا مثال نے اپنے تمام کاموں میں حکمت کا وعدہ بھی کیا، اس کی صفتوں کا تقاضا بھی ہے. اگر وہ خدا ہے، واجب الوجود ہے، تو اس کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں. جو واجب الوجود ہوتا ہے یعنی وہ کسی کے اوپر منحصر نہیں ہے، مستقل ہے، تو اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو وہ کہیں نہ کہیں کسی اور کے اوپر منحصر ہوگا. اگر اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، تو حکمت، کاموں کے پیچھے کوئی مقصد ہونا، سبب ہونا، یہ خوبی ہے. یہ خوبی خدا میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ قطعاً ہونی چاہیے، واجب الوجود ہے. کس پائے پہ ہونی چاہیے؟ انتہا کے اوپر. اس کا مطلب یہ کہ اسے کسی کام میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ حکمت نہ ہو، سبب نہ ہو. یہ بنیادی ترین، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد کی اے بی سی ہے، کہ اگر آپ مثال کے طور پر کوئی بھی عقائد کا ٹیکسٹ پڑھیں گے تو اس میں شروع یہاں سے ہوگا کہ وہ ثابت کریں گے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. عقل کے ذریعے اگر ثابت کرنا ہے تو بہترین راستہ واجب الوجود کے ذریعے سے، جو معمولاً کتابوں میں ہوتا ہے، اور جو فلسفی بہت خالص فلسفی ہوتے ہیں انہوں نے اور دلائل دیے ہوتے ہیں، لیکن وہ کم رائج ہوتے ہیں. جو ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں کتابیں ہوتی ہیں عقائد کے اوپر، وہ معمولاً واجب الوجود کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں. تو جب واجب الوجود کے ذریعے ثابت کرتے ہیں تو ہر کمال، ہر خوبی خدا نوزال کے اندر ہونی چاہیے اور انتہا کے اوپر ہونی چاہیے. تو حکمت اس کے اندر انتہا بھی ہونی چاہیے. کوئی ایک انسان بھی بے حکمت خلق کرے گا؟ نہیں. آپ تصور کریں کہ ایک جملہ اگر آپ نے مان لیا, اب آپ تصور کریں اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر تقریباً لگ بھگ 8 ارب انسان ہیں. ان 8 ارب انسانوں میں کچھ انسان ایسے ہیں کہ شاید دنیا کی 1 ارب توجہات ان کے اوپر ہیں, اور کچھ اسی وقت شاید ایسے پیدا ہوئے ہوں گے جن کے ماں باپ کی توجہ بھی ان پہ نہیں ہوگی. ان کو بھی خدا نے بے حکمت خلق نہیں کیا. کچھ ماؤں کے شکم میں ہوں گے جو اس وقت مرنے کے آخری لمحوں میں ہوں گے, ان کو بھی خدا نے بے حکمت خلق نہیں کیا. کچھ ناقص خلق ہوں گے, ان کو بھی خدا نے بے حکمت خلق نہیں کیا. ایک جملہ آپ نے قبول کر لیا عقائد کے اندر, اس کا مطلب یہ ہے. اگر یہ مطلب ہے, اب دیکھیے میں نے دنیاوی اعتبار سے جو بہت اہم تھے ان سے شروع کیا کہ جن کے اوپر توجہ مثلاً 1 ارب سے زیادہ انسانوں کی ہے, ان تک لے کر آئے جن کے وجود میں اتنا نقص ہے ظاہری طور پر کہ بہت سارے ماں باپ انہیں قبول نہیں کرنا چاہ رہے. کہہ رہے ٹھیک ہے ابارشن کرا ختم ہو گیا, نعوذ باللہ تعالی. اور کتنے ہی ایسے ہوں گے اس دنیا کے اندر جن کے وجود کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, کوئی اہمیت نہیں جاتی. ہم پاکستان کے اندر بعض اوقات ایسے حالات دیکھتے ہیں جس میں افسوس ہونے لگتا ہے. ابھی بھی جیسے ہم لوگوں کو خبریں مل رہی ہیں بلوچستان میں, سندھ میں, پنجاب میں بھی حتیٰ کچھ جگہوں کے اوپر سیلاب کی خبریں آ رہی ہیں, اور پتہ نہیں آج کتنی دفعہ میسج آئے مختلف جگہوں سے کہ 36 گھنٹے ہو گئے اتنی سخت بارش ہو رہی ہے اور گھروں سے نکلے ہوئے بے گھر ہوئے ہوئے. کتنے لوگ ان کو توجہ دے رہے ہوں گے؟ انہیں میں بیچاری مثلاً فرض کریں ایسی کوئی ماں بھی ہوگی جس نے آج رات ڈلیوری کرنی ہے, ہو رہا ہے. پوری دنیا کا نظام چلے جا رہا ہے. اتنا عجیب ایک جملہ ہے کہ کوئی بھی بے حکمت نہیں ہے. چلیے یہ سب ہو گیا, ہم بے حکمت ہوں گے. اب ان کے مقابلے میں سوچئے جن کی پیدائش اتنے خطرناک حالات میں ہونے والی ہے, ان کو سوچئے جن کے اندر نقص اور عیب اتنا ہے کہ ان کے ماں باپ انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں. ان کے مقابلے میں خدا نے ہمیں کتنی طاقتوں کے ساتھ خلق کیا, کتنی صلاحیتوں کے ساتھ خلق کیا. وہ جو بے صلاحیت خلق ہو رہے تھے, وہ جو ایسی حالت میں تھے جن کو دنیا میں کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا, وہ بے حکمت نہیں تھے. تو ہمیں جو اتنی طاقتوں کے ساتھ خلق کیا, اتنی صلاحیتوں کے ساتھ خلق کیا, اس میں حکمت نہیں ہوگی؟ اچھا وہ جو بغیر کسی صلاحیت کے ظاہری طور پر خلق ہوئے, وہ خدا کے سامنے نہیں کہہ سکتے خدا ہم ذمہ دار نہیں ہیں, اور ہم سے خدا کیا حساب لینے والا ہے؟ تو آپ جیسے ہی ان چند جملوں کے اوپر غور کرتے ہیں عقائد کے, آپ دیکھتے ہیں معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے. اب آپ تصور کیجئے ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے, میں ایک معاملے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا, درود بھیجے گا محمد وآل
محمد.
ذہن بار بار سیلاب زدگان کی طرف جا رہا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا یا جتنے بھی لوگ اس مشکل میں مبتلا حق کے اہل بیت تھا ان کی مشکلات میں آسانیاں نصیب تھا, ان کو اپنی غیب سے مدد نصیب فرما. پاک پروردگار اس کے اندر جو بچے ہیں, عورتیں ہیں, جو کمزور افراد ہیں, جو خاص کر اس مشکل میں مبتلا ہو رہے ہوں گے, پاک پروردگار ان کو اپنی غیب سے طاقت و صلاحیتیں نصیب فرما. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی سعادت نصیب فرما. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو جن میں صلاحیت نہیں ہے ان کو خدا نے بے حکمت خلق نہیں کیا, ظاہری صلاحیت نہیں. ہمیں تو خدا نے صلاحیتیں دی ہیں, طاقتیں دی ہیں, توانائیاں دی ہیں. 8 ارب انسان ہیں پوری زمین کے اوپر اس وقت, اور یہ جو اسٹیٹسٹکس میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ 4-5 سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس رات کو سونے کے لیے اپنا بستر ہے, سامان رکھنے کے لیے اپنی الماری ہے, نلکا کھولتے ہیں پانی آتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ اتنے عرب سے بہتر ہیں. اللہ اکبر, اس وقت کی بات کر رہا ہوں, قدیم زمانے کی بات نہیں کر رہا, اس وقت. اور جو بھی یہاں پہ میں موجود ہیں وہ آلموسٹ 100% سب کچھ ہے. اتنے عرب سے آپ بہتر ہیں. میں نمبر چونکہ مجھے یاد نہیں تو میں نہیں کوئی نمبر دینا چاہتا آپ کی خدمت میں, کہ کیا ہی عرب سے, کیا ہی عرب سے. اور اگر وہ ایک سیونگ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں اتنی سیونگ ہے تو پھر تو آپ 6 ارب سے بہتر ہیں, چونکہ لگ بھگ اتنے عرب ہیں جن کے پاس کچھ نہیں آ رہا سیونگ کے اندر, وہ زندگی گزار رہے ہیں بےچارے. تو اتنا کچھ خدا نے دیا, ہم سے سوال کیا کرنے والا. جو ہم سے خدا مثال ذمہ داری کے طور پر چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے, تو میں اس کو لسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. شاید میں پوری لسٹ نہ کر پاؤں, صرف 1-2 مسائل عرض کروں گا اور اس کے بعد موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اگر ایک جملے میں بات کریں, خدا ہم سے شعور چاہتا ہے. اچھا, آپ ممکن ہے مجھ سے کہیں گے بھائی مولانا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم سے نماز چاہتا ہے, ہم سے عبادتیں چاہتا ہے, یہ کیوں نہیں کہا آپ؟ وہ میں نے اس لیے نہیں عرض کیا کہ جب ہم قرآن کریم کی اس آئے کریمہ تک پہنچتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تو 3 سطح پہ ترجمہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے اس وقت. اور ہم نے جن و انس کو, میں نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا, بس اس لیے خلق کیا کہ میری عبادت کریں, اور میں نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ میری بندگی کریں, اور روایت میں فرمایا اور میں نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ معرفت حاصل کریں. لیعبدون ای لیعرفون, معرفت حاصل کریں, شعور حاصل کریں, آگہی حاصل کریں. اچھا, اب وہ عبادت, بندگی اور تیسرا لیول شعور, تو سوال یہ ہے کہ وہ عبادت کا لفظ کیوں نہیں کافی تھا؟ تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, اگر ایک آدمی صرف ظاہری طور پہ عبادتیں کرتا رہے, یہ آپ کے خیال میں آئیڈیل ہے؟ نہیں. اچھا, دوسرے لیول میں ایک آدمی بندگی کر رہا ہے, معرفت نہیں ہے اس کے اندر, یہ کافی آئیڈیل ہے؟ نہیں. تیسرے لیول میں بات آئی, معرفت ہونی چاہیے اس کے پاس. اس کو امام نے فرمایا, عبادت کرے, بندگی کرے, معرفت کے ساتھ کرے. اب میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ بھائی یہ تو ابھی میں معرفت کو تھوڑا سا اگر میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کروں کہ بھائی معرفت کو کیا کہوں. بعض اوقات الفاظ اتنے رائج ہوتے ہیں, اتنے رائج ہوتے ہیں کہ ہر سننے والا, بولنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے معنی واضح ہیں, مطلب بالکل کلیئر ہے. تھوڑا سا اس کو کریتے ہیں, دیکھتے نہیں کلیئر نہیں ہے. میں بہت دفعہ مثال عرض کرتا ہوں قربتاً الی اللہ سے, کہ بھائی قربتاً الی اللہ, اللہ سے نزدیک ہونا بات بالکل واضح ہے, اللہ سے نزدیک ہونا, دور کے مقابلے میں نزدیک ہونا. تو تھوڑا سا ہم جب اس کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے نزدیک کس میں ہوں گے, ڈسٹینس میں تو نزدیک نہیں ہونا ہے. آپ کہیں گے روحانیت میں نزدیک ہوں گے, تو پھر ہم پوچھتے ہیں بھائی روحانیت میں آپ خدا سے نزدیک کیسے ہوں گے؟ تو جب میں دل سے پکاروں تو میں خدا تک پہنچ جاؤں. کون سی چیز اس بات کی گواہی دے گی کہ آپ نزدیک ہوئے نہیں ہوئے؟ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اس بات کو. تو باٹم لائن میں جا کے میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں, جو سیکھے ہم لوگوں نے مختلف جگہوں سے, وہ یہ کہ بھائی یہ معاملہ صفتوں کا, کہ اگر آپ کے اور میرے اندر خدائی صفتیں آ گئی ہیں تو ہم خدا سے قریب ہوئے، اور وہ نہیں آئی ہیں تو پھر قریب نہیں ہوئے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تو میں نے جو بعض اوقات کہیں آدھے گھنٹے کہا ہوگا اس کو سمرائز کر کے ایک منٹ میں کہہ دیا، لیکن کیا ہر آدمی کے لیے قربتاً اللہ اتنا کلیئر ہے کہ قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہے؟ خدا شاہد ہے اگر کلیئر ہوتا تو ہمارے معاشرے کی یہ حالت نہیں ہوتی، کیونکہ جتنے بھی مسلمان ہیں بالآخر عبادتیں تو قربتاً اللہ ہی کر رہے ہیں نا. تو اگر واقعاً یہ قربت کلیئر ہوتی کہ قربت کا مطلب یہ ہے کہ خدا صادق ہے کر تم نے بھی سچ بولنا ہے، تو یہ جو قربتاً اللہ قربتاً اللہ کے نام پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اعمال حج اور عمرہ انجام دے رہے ہیں، سچے کیوں نہیں ہو جاتے؟ یعنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قربت چاہیے، عمل سے خود عمدن انکار کر رہے ہیں کہ نہیں چاہیے. قربت کلیئر ہوتی تو یہ ہوتا، اس کا مطلب ہے قربت کلیئر نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ کلیئر ہے. اسی طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ابھی میں کہوں معرفت، میں سوچا ہوں میرے لیے کلیئر ہے، جو سننے والے وہ بھی کہیں گے ابھی واقعی واضح ہے تو، لیکن تھوڑا سا اب ہم کوریدنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی معرفت کا مطلب کیا ہے، تو دیکھتے ہیں واقعی ہمارے لیے کلیئر ہے. اور پھر مجھے تھوڑا سا اس کے اوپر کچھ پوائنٹس عرض کرنے کے، اس معرفت کو ہم کس طریقے سے سمجھیں، اور اللہ کرے کہ حاصل بھی ہو ان شاء اللہ تعالیٰ. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ اب سوال پہ سوال آئے جا رہا ہے ذہن میں، معرفت کس چیز کی، کس کی معرفت؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، امام نے فرمایا اے لیعرفون، تاکہ معرفت حاصل کریں. کس چیز کی معرفت؟ ظاہر ہے اس کائنات میں جو سب سے بڑی حقیقت ہے اور ایک معنی میں اس کے سوا کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، وہ پروردگار عالم ہے. البتہ یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں دوسرا جملہ عرض کیا کہ اس کے سوا کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، یہ جملہ کہہ تو دیا میں نے، آپ نے سن بھی لیا، خدا کا شکر آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے یہ بات کہی تو ان کو پھانسیاں چڑھی ہیں ان کو بہت مصیبت پڑی ہے، یہ مطلب یہ ہوا کیا؟ تو معرفت حاصل کریں، ظاہر ہے کہ آپ فوراً کہہ رہے ہیں ہاں بھی معرفت یعنی خدا کی معرفت حاصل کریں، تو خدا کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ اب اس کو سادہ ترین لفظوں میں بیان کرتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو بہت زیادہ سوالوں کے اندر نہ رکھوں، ورنہ آپ ممکن ہے کہیں کہ بھائی آدھا ٹائم گزر گیا سوال سوال ہی ہو رہے ہیں، تو ہم تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ جب دینی طالب علم بنتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو درس دیے جاتے ہیں وہ عربی گرامر کے ہوتے ہیں، سب سے پہلے جو چیز شروع ہوتی ہے وہ عربی گرامر کی ہے، صحیح؟ اچھا بعض مدرسوں نے اس بات کو احساس کر لیا کہ بھائی یہ جو عربی گرامر سے شروع کرنا ہے یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے. اچھا وہ جو ایران جاتے ہیں ان کو سب سے پہلے فارسی سکھائی جاتی ہے، ورنہ ظاہر ہے وہ تو پھر آگے ہی نہیں بڑھ پائیں گے، وہاں تو میڈیم جو لینگویج ہے وہ فارسی ہے، تو وہ ایک ان کو بینیفٹ یہ مل جاتا ہے کہ ابھی اس سے پہلے کہ وہ عربی گرامر شروع کریں وہ فارسی شروع کر دیتے ہیں. جب وہ فارسی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک آدھ کتاب اس کے علاوہ بھی ان کے لیے رکھ دی جاتی ہے. اچھا کچھ مدرسوں کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم مثال کے طور پر لینگویج ہماری ریکوائرمنٹ ہے، ہم ان کو زبان سکھائیں، کوئی بھی زبان، ممکن ہے عربی، ممکن ہے فارسی، اور جو ایرانی میں سب پہلے ہی ہیں فارسی سیکھے ہوئے وہ کیا سیکھیں؟ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی مسئلہ ہو، زبان کا مسئلہ نہیں ہے، عربی زبان سے شروع کرنا، گرامر سے شروع کرنا، اس سے پہلے ایک اور کام کرنا چاہیے، عقائد پہ تھوڑا کام کرنا چاہیے، تھوڑا عقائد سکھانے چاہیے. کیوں عقائد سکھانے چاہیے؟ یہ تو پتہ چلے کہ جو بندہ آیا ہے یہ عبادتیں کرے گا، اپنے نفس کے اوپر محنت کرے گا، نہیں کرے گا، فنڈامنٹلز تو صحیح ہوں اس کے، پھر آگے بڑھے گی بات. تو وہاں پر بہت سارے مدرسوں کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ بھائی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم پہلے عربی گرامر سیکھتے تھے پھر بعد میں کوئی اور بات ہوگی، لیکن اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا نہیں پہلے کچھ نہ کچھ عقائد میں سے سکھانا چاہیے. اچھا اب الحمدللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کے اندر بھی عقائد کی کچھ نہ کچھ کتابیں ترجمہ ہو گئیں، تالیف کر لی گئیں، تو کچھ نہ کچھ چیزیں عقائد کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ جو معرفت ہے یہ حاصل کرنا صرف علماء کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، ارے سب کی ذمہ داری ہے. تو آپ نے وہ معرفت کیسے حاصل کی ہے؟ چلو میں طالب علم ہوں، آپ لوگ ہمیں مولوی کہتے ہیں، چلو مولوی کہو کچھ بھی کہو، ہم طالب علم مدرسے گئے، مدرسے نے جبر کیا، مثلا نہیں کرتے تو مثال کے طور پر ایڈمیشن کینسل ہو جاتا، ہمیں عقائد کی کتابیں دے دیں گے، بھائی آپ عقائد کی کتاب پڑھیں، ہمیں پڑھنا پڑ گیا، اس کے ٹیسٹ دینے پڑ گئے، وہ پاس کرنے پڑ گئے، تھوڑا بہت عقائد تو سیکھ لیا نا. اچھا اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھے، اس میں کچھ روایتوں کے بھی دروس آئے، ان کو بھی تھوڑا بہت دیکھنا تھا، ان کو بھی بالآخر نمبر پاس کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے بھی پڑھنا پڑا، چلو کچھ تو ہوا. چلے آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ مولانا تھے، آپ کو جبرن معرفت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑ گیا، مجھے آپ بتائیے آپ نے کیا کیا؟ آپ کا معرفت حاصل کرنے کا پیٹرن ہے کیا؟ تو مثال کے طور پر اگر جتنے لوگ ابھی یہاں بیٹھے ہیں، اگر میں انہی سے پوچھ لوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں عقائد کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں، شاید میں ایسے گیس کر رہا ہوں، آپ کے بارے میں میرا گمان بہت اچھا ہے، تو میں گیس کر رہا ہوں کہ شاید 30-40% نے 50% نے عقائد کی کوئی ایک کتاب پڑھ لی ہو. تھوڑا ہائی اینڈ پہ جا کر کہہ رہا ہوں میں، مشکل ہے ویسے، لیکن بہرحال میں آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں. تو میں سوچتا ہوں 50% نے عقائد کے اوپر کوئی ایک کتاب پڑھ لی ہوگی. مثلاً کون سی کتاب پڑھی ہوگی؟ پاکستان میں مشہور ترین جو عقائد کی کتاب ہمارے معاشرے کے اندر رائج ترین ہے، وہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی ایک کتاب ہے. وہ کبھی احکام دین کے نام سے ترجمہ ہوئی ہے، کبھی ہمارے عقائد کے نام سے ہوئی ہے، کبھی اس نام سے کبھی اس نام سے، وہ کتاب رائج ترین ہے. ہم سے بھی اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی میں عقائد کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، تو ہم اس کو اس کتاب کو ریفر کر دیتے ہیں. چلیں آپ نے وہ کتاب پڑھ لی، معرفت حاصل ہو گئی. یہ معرفت ہے کیا؟ مجھے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے آپ کی خدمت میں. البتہ میں بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ شاید میرے جیسا آدمی ناتوان ہے، کمزور ہے، اس کے اوپر بات نہیں کر پائے، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ بالآخر کہیں سے اسٹارٹ ہو جائے، پھر اور بہتر لوگ آتے رہیں گے اور آ رہے ہیں، تو وہ اس کے اوپر اور مختلف جگہوں پر مختلف عناوین سے، ضروری نہیں کہ اسی عنوان سے بات کریں گے، کسی اور عنوان سے بات کر لیں گے، اور اس میں ایڈیشن جو آپ کے پاس پہلے سے ہے اس میں میں بھی ایک چیز ڈال دوں، اور لوگ ڈالتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اور بہتری آتی رہے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہ صلی علی محمد.
معرفت حاصل کرنے کا پیٹرن کیا ہے؟ چلیے ایک بات ہو گئی کہ بھئی ایک دفعہ کلاسز ہوتی ہیں، اسکول ہوتا ہے، یونیورسٹی ہوتی ہے. اچھا قدیم زمانے سے یہی سب تھا؟ نہیں. معرفت کیسے حاصل کرتے تھے لوگ؟ جبکہ یہ ذمہ داری تھی، پہلے بھی تھی، آج بھی ہے. تو اب ہم کچھ روایتوں کی طرف جاتے ہیں، مشہور و معروف روایت معرفت کے معاملے میں، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے، دیکھیں آپ کو بھی الحمدللہ رٹی ہوئی، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو اس روایت سے بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ اصل معاملہ رب کی معرفت ہے، یہ تو کنفرم ہے. رب کی معرفت کا جو راستہ اس روایت نے بیان کیا ہے وہ نفس کو پہچاننا ہے. نفس کو پہچان، کہ آپ جب نفس کو پہچانیں گے آپ رب کی پہچان تک آ جائیں گے، معرفت تک آ جائیں گے. ٹھیک ہے، نفس کی پہچان کا پیٹرن کیا؟ اب پھر دماغ میں ایک سوال آ رہا ہے، میں اس کو بھی ذرا سا جلدی سے عرض کرتا ہوں. درود بھیجنا محمد وآل محمد. جان پہچان میں اور معرفت میں کوئی فرق ہے؟ جان پہچان مثلا آپ لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں، میں کئی سال سے یہاں حاضر ہو رہا ہوں، تو بہت سارے لوگوں کے چہرے مجھے میرے لیے آشنا ہیں. ہاں جب یہاں سے چلا جاتا ہوں وہ تصویریں ذہن سے نکل جاتی ہیں، جب دوبارہ آتا ہوں تو کچھ چہروں کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہوں کہ ہاں یہ پچھلے سالوں میں بھی نظر آئے تھے. صحیح ہے، اتنی جان پہچان میری بن گئی ہے. صحیح، یہ معرفت کے لیے کافی ہے. آیا یہ معرفت ہے؟ نہیں، یہ معرفت نہیں. یہ تو جان پہچان کی بھی بہت ہی ہلکی کوئی قسم ہے، بہت ہی ہلکی قسم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جان پہچان معرفت نہیں بنتی ہے. تو میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میری اللہ سے جان پہچان ہے یا معرفت ہے؟ میری امام وقت سے جان پہچان ہے یا معرفت ہے؟ میری اہل بیت سے جان پہچان ہے یا معرفت ہے؟ اگر میرا یہ گمان اچھا ہو کہ 40-50% نے عقائد پر کوئی ایک کتاب پڑھی ہوگی، اب آپ مجھے بتائیے معرفت کے بارے میں کتنا حسن ظن دکھاؤں؟ ہاں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ سارے اسٹیجز مانے تھے کہ خلقت انسان معرفت کے لیے ہے، معرفت رب سب سے اہم ہے، اور معرفت صرف جان پہچان نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ابھی معرفت کے معاملے میں کہانی بہت پیچھے ہے. اچھا، اگر وہ نہ ہوتی، اگر معرفت کے معاملے میں ہماری کہانی پیچھے نہ ہوتی تو ہمارا معاشرہ یہی ہوتا. واقع ہے، اگر بھائی معرفت کسے کہیں گے؟ اب میں ایک سادہ سی ایک بات عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد وعجل فرج. بھائی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے سامنے کوئی شخص آتا ہے، سامنے جا کے گزر جاتا ہے، دوبارہ آتا ہے، کہتے پہچانا نہیں. میں دوبارہ اس کو دیکھتا ہوں، کہتا ہوں کچھ دیکھا دیکھا لگ تو رہا ہے، یاد نہیں آ رہا. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہے آپ فلاں جگہ گئے تھے، مثلا یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، کچھ یاد آیا آپ؟ ہاں ہاں مجھے کچھ یاد آ رہا ہے. آپ کو یاد ہے میرا نام کیا ہے؟ نہیں یار نام تو یاد نہیں آ رہا. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اچھا، کسی ماں کے ساتھ اس کے بچے کے معاملے میں یہ ہوگا؟ ہاں، اس کا مطلب ہے نہیں، ماں کے معاملے میں یہ کہانی نہیں آتی ہے. اچھا مثلا کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی آپ کے، خیر مجھ سے تو نہیں کہے گا کم از کم، کسی سے جس کے پاس کئی پراپرٹیز ہوں اس سے پوچھے کہ بھائی آپ کے پاس کتنی پراپرٹیز ہیں، تو وہ گنے گا کہ اتنی ہے، تو اس کے بعد وہ کہے گا کہ ہاں ایک یاد آ رہی ہے وہ بھی تھی. صحیح ہے، اچھا ماں سے پوچھو کتنے بچے ہیں، کاؤنٹ کرے گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. کیوں؟ حافظے سے کیوں نہیں نکلتا؟ کاؤنٹ وہ کرے جس کو حافظے سے نکلتا ہو، اس کے حافظے سے نکلتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی کے اندر ماں کے برابر معرفت ہو، اس کے حافظے میں اس معاملے میں غفلت کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. کوئی ماں چار نہیں، آج کل کی نسلوں کے ہم وہ تین چار بچوں کو بہت سمجھ رہے ہیں، بارہ بارہ بچے ہوتے تھے پہلے، کوئی ماں بھولتی تھی کتنے؟ تو مثلا وہ کام کرے، ایک وہاں پہ تھا ایک یہاں پہ تھا، پتہ نہیں ایک اور تھا یا نہیں تھا. ماؤں کے معاملے میں ایسا بھی ہوتا، شاید باپ کے معاملے میں ہو جائے. اچھا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے دماغ سے غائب ہوتا ہی نہیں ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، خدا کی معرفت ہے ہمارے اندر؟ ہمیں تو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے اللہ ہے. اگر معرفت ہوتی تو ہم امام وقت سے غافل ہوتے کبھی؟ اور اگر ہم سب ہما وقت ہر وقت خدا کو یاد کر رہے ہوتے، امام کو یاد کر رہے ہوتے، واللہ پھر تو غیبت ہی نہ ہوتی. غیبت ہوئی اس لیے کہ ہم غافل تھے. قبول ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب عزیزان محترم کیا ہے؟ دیکھیے میرے لیے بہت آسان ہے، آپ کے لیے بھی آسان ہے، اچھا بھی لگے گا آپ کو. میں آپ کو بولوں حاجی جنتی سب کچھ، آپ مجھے بولیں حاجی جنتی سب کچھ. لیکن بھائی سوال یہ ہے کہ وہ قبول ہے کہ حاجی جنتی سب کچھ صحیح ہے؟ یہ معرفت کے معاملے میں کمی کوتاہی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے، ماننا پڑے گی. میرے اندر ہے، میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے لیے کہوں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. اگر ہم میں معرفت ہوتی، خدا کی یاد دماغ سے نہیں نکل سکتی تھی. ابھی میں نے ماں کی مثال دی ہے، نہیں نکل سکتی تھی. امام وقت کا تصور ہمارے دماغوں سے نہیں نکل سکتا تھا. اب دیکھیے کہاں نکل جاتا ہے. ایک دو مثالیں چھوٹی چھوٹی عرض کروں گا، اس پہ زیادہ وقت نہیں لگائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عجیب ایک روایت ہے ہمارے پاس، کسی نے امام سے پوچھا مولا، بعض لوگوں کے پاس بڑی آسانیاں ہیں زندگی میں، ہر چیز آسان ہے ان کی. بعض لوگوں کے پاس بڑی سختیاں ہیں زندگی میں، ہر چیز سخت ہے ان کے لیے. اللہ نے ایسا کیوں رکھا ہے؟ بعض لوگوں کو امیر رکھا ہے، بعض لوگوں کو غریب رکھا ہے. شاید بیچارہ کوئی غربت کا مارا ہوگا، آیا ہوگا امام سے پوچھنے کے لیے، مولا اس کہاں پھنس گیا، کیوں ایسا ہوا؟ ممکن ہے کوئی باقی عالم علم کی خاطر آئے. امام نے اتنا عجیب ایک جواب دیا، فرمایا خدا رحیم ہے، خدا رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے. اب اس سامنے والا سوچ رہا ہوگا جو غریب ہے اس پہ اس نے کرم کیا کہ اس کو غربت میں رکھا ہے، وہی سوچ رہا ہوگا، میرے جیسا ہوگا نا وہ بھی. امام نے فرمایا خدا کریم ہے، خدا رحیم ہے، خدا ہر ایک کو اس حالت میں رکھتا ہے جس میں وہ خلقت کا امتحان آسانی سے دے. ایک آدمی ایسا ہوتا ہے، اس کو اگر غربت میں رکھتا یہ پہلے دن فیل ہو جاتا، عرض کرو تشریح میں، پہلے دن فیل ہو جاتا، نعوذ باللہ کفر بکتا. اگر یہ اس غربت میں چلا جاتا جس غربت کو کسی اور نے برداشت کیا تھا. ایک انسان ایسا تھا کہ اگر اس کو خدا طاقت میں رکھتا یہ دوسرے دن فرعون ہوتا. خدا نے ہر ایک کو وہاں رکھا جہاں وہ خلقت کا امتحان زیادہ آسانی سے دے سکے. اب ذرا تصور کرنا، اگر اب بھی امتحان میں کامیاب نہیں ہوا پھر کیا ہوگا؟ تو خدا اس سے کہے گا پہلے تو میں نے تجھے آسانی میں رکھا کہ اگر مشکل میں رکھتا تو تو ویسے ہی بھاگ جاتا، اب بھی تو کامیاب نہیں ہوا، یہ کیا ہوا؟ اب اس میں سوائے یہ کہ تیرے نفس کے اندر بغاوت آ گئی. تو عزیزان محترم، ہم لوگ غافل نہیں ہو سکتے تھے اگر معرفت ہوتی، اور معرفت ہونے کے سارے راستے خدا نے ہمیں فراہم کر دیے تھے. اب بھی اگر نہیں ہے، اب مجھے تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھنا ہے، میں معرفت لانے کے لیے کیا کروں اپنے اندر؟ ٹھیک ہو گئی بات. میں نے کیا کیا, میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا کر اپنی بات کی معذرت کے ساتھ, مارکیٹنگ کی, ویلیو بنائی کہ بھائی یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے, آپ اس کو اہمیت دیں. اگر آپ اہمیت نہیں دیں گے, میں اہمیت نہیں دوں گا تو کیا ہوگا, نعوذ باللہ تعالی, اگر ہم بغیر معرفت کے مر گئے تو کیا ہوگا. ہماری ایک ایک عبادت بہت اچھی ہوئی, ایک عبادت کا ثواب دی, اور اگر معرفت کے ساتھ مرے, ایک ہلنا بھی عبادت بن جائے گا, ایسی عبادت جس کا ثواب کاؤنٹ نہیں ہو سکے گا. ہمیں یہ معرفت لانی پڑے گی اپنے اندر. اور وہ روایت مشہور و معروف ہے, یہ تو میں نے ابھی آپ کو, صرف ایسا نہ ہو کہ بالکل میں اپنے اندر شوق میں چلا جاؤں غم سے, اس سے بچانے کے لیے آپ سے کہا بھائی عبادت کا ثواب مل جائے گا. لیکن روایت بہت خطرناک ہے, آپ نے بچپن سے سنی ہے, میں بھی بچپن سے سن رہا ہوں. من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتتا جاہلیہ. البتہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میں مولانا اتنا سخت نہیں کریں, یہاں پہ معرفت کا مطلب صرف جان پہچان, میں شاید بچانے کی خاطر کہ وہ جاہلیت کی موت سے بچاؤ کسی طریقے سے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا. لیکن بہرحال لفظ وہی معرفت ہی استعمال ہوا ہے, عرفان معرفت, صحیح. اب ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, یہ معرفت ہوتی کیسے, ٹھیک ہے. ایک ایک کر کے تھوڑے سے اسٹیجز عرض کرتا ہوں, ایک دو اسٹیجز عرض کرتا ہوں, اور پھر بعد میں کل اس کو انشاءاللہ مزید عرض کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. میں ایک سوال اپنے آپ سے کرتا ہوں. ابھی ہم نے یہ سوچا کہ شاید جو لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں, انہوں نے عقائد کے اوپر 50% نے ایک کتاب پڑھی ہوگی. اچھا, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 100% نے عقائد پر 5-5 کتابیں پڑھ لی ہوں گی. 5-5 کتابیں پڑھ لینا معرفت حاصل کرنے کے لیے کافی ہو گیا ہوگا. آپ میں سے کچھ لوگوں نے سر ہلا کے کہا کہ نہیں ہوگا. کیوں آپ نے سر ہلایا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے 5 نہیں 50 پڑھی ہیں, تب بھی معرفت نہیں ملی. اگر صرف کتابیں پڑھنے سے معرفت مل رہی ہوتی تو بڑے بڑے دشمن کے جو ہماری کتابیں پڑھتے ہیں ان کو معرفت نہ مل چکی ہوتی. بڑے بڑے رٹو طوطے پڑھے ہیں جو کتابوں کو رٹے بیٹھے ہوتے ہیں ازبر, ان کو معرفت نہ مل رہی ہوتی اب تک. سب سے بڑی بات یہ بھائی, وہ کتاب تو چھوڑو معذرت کے ساتھ, بھائی قرآن ازبر کیے بیٹھے تھے اور سید الشہداء پہ شمشیر چلا رہے تھے. ہوا ہے تاریخ میں؟ نہیں ہوا ہے. ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کتاب ازبر کرنا کافی نہیں ہے. پڑھنا سے آگے کی بات ہو گئی نا, پڑھنا تو ایک دفعہ ہوتا ہے, جس نے حفظ کیا ہے, اور عام کتاب نہیں قرآن کریم. تو اب مثلا فرض کر لیجئے کہ میں جناب علی 5 کتابیں عقائد کی اٹھاتا ہوں, 5وں کو تھورلی پڑھ لیتا ہوں, کہیں پہ جا کے اس کا امتحان بھی دے آتا ہوں. اور جناب علی مثال کے طور پہ جیسے آج کل ہوتا ہے شارٹ کورسز ہوتے ہیں, تو مثلا فرض کر لیں ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں لوگوں میں معرفت کو بڑھانا ہے, تو ہم نے عقائد کا ایک شارٹ کورس آفر کیا. اس شارٹ کورس کے اندر 5 کتابیں عقائد کی رکھی, سب لوگوں کو 5 کتابیں پڑھا دیں, اور ان سے پیپر بھی لے لیے, اور سب کو اے گریڈ میں پاس کر لیا محنت کروا کے. کیا ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ جن لوگوں نے ہم سے اے گریڈ لے لیا ہے ان کو معرفت مل گئی ہے؟ آپ نے بہت بڑا کام کر لیا, کر لینا چاہیے. ویسے یہ کام ہمیں کر لینا چاہیے, کاش ہم یہ کر لیتے کہ ہم لوگوں کو ورکشاپس کرواتے, مثلا ایک دن کا ورکشاپ سیٹرڈے سنڈے جس میں عقائد کے اوپر صرف بات کریں, توحید پہ صرف, 2 دن کا ورکشاپ صرف نبوت کے اوپر, 5 ہفتے میں مثال کے طور پر اس نے اصول عقائد کے اوپر اتنے 10 دن کے ورکشاپ کر لیا, کچھ تو پتہ چل جاتا اس کو. لیکن اور یہ بہت ضروری ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یا یہ کام اتنا اہم نہیں ہے. بہت اہم کام, بہت اہم کام کر لینا چاہیے. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا تھا, یہ انشور کر لے گا کہ معرفت مل جائے گی؟ پڑھنا نہیں, یہ تو ہوگا کہ ایک زمینہ بن جائے گا, گراؤنڈ بن جائے گا, لیکن ابھی بھی معرفت ملی ہوگی یا نہیں ملی ہوگی یہ میں گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا, گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا. اب میں آپ کو اپنی ایک مصنوعی فضیلت بتاتا ہوں, اپنے رٹو طوطے ہونے کی کہانی سناتا ہوں. ہمارے یہاں جو عقائد کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے ایک کتاب تھی تجرید الاعتقاد, تجرید العقائد, تجرید الاعتقاد, میں ابھی دماغ سے نکل رہا, خواجہ نصیر الدین توسی کی. میں ایک زمانے میں کورسز کر رہا تھا, دینی تعلیم بھی پڑھتا تھا, ایک اور انسٹیٹیوٹ میں کورس بھی کرتا تھا. بڑا ٹائٹ شیڈیول ہوا ہوا تھا جناب, کوئی موقع ہی نہیں مل کے دے رہا تھا کہ میں کوئی اور کام بھی کروں. اس دوران میں مجھے پتا چلا کہ بھائی تجرید کا پیپر آنے والا ہے, تجرید کا پیپر آنے والا ہے. اب میں بڑا پریشان ہوا کہ بھائی کیا ہوگا, تو وہ میں اس پہ کام نہیں کر سکا. اچھا, عقائد کے بارے میں نے مختلف جگہ پڑھا ہوا تھا. تجرید اچھی کتابوں میں سے سمجھی جاتی ہے, مضبوط کتابوں میں سے سمجھی جاتی ہے, سادی سادہ کتاب نہیں ہے. اور لکھنے والے مثال کے طور پر خواجہ نصیر الدین توسی, خواجہ نصیر الدین توسی کا بڑا مقام ہے, بہت بڑا مقام ہے, پتہ نہیں کون کون سے علوم کے ماہر ہو. تو جس رات جس دن پیپر تھا وہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ویکینڈ بھی تھا, مثلا شب جمعہ تھی اور جمعے کے بعد ہفتے کو شاید پیپر تھا, ایسا کچھ تھا. تو ہمارے مدرسے میں ایک کیسٹ لائبریری ہوتی تھی, کیسٹ لائبریری, اس زمانے میں کیسٹس ہوتی تھیں, آپ کو یاد ہوگا, وہ پرانی چیز یاد دلانے کے لیے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ابھی وہ کیسٹ کس کو یاد آئے گی؟ تو وہ تو ہم جیسے بڈھوں کو یاد ہے کہ بھائی وہ کیسٹ ہوتی تھی. تو وہ کیسٹ لائبریری ایک ہوتی تھی, تو میں اس کے پاس گیا, وہ بند کر رہا تھا, تو میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا تجدید کے کیسٹس ہیں آپ کے پاس؟ تو کہا ہے. کتنے لیکچرز ہیں؟ کہنے لگا مطلب 20 ہیں یا 22 ہیں. میں کہا دیکھو اب جمعرات ہے, ویسے اس میں ایک رول تھا کہ آپ ایک دو سے زیادہ کیسٹ نہیں لے سکتے اکٹھی. میں نے اچھا وہ مدرسے کے اندر ہی تھی, وہ مجھے جانتا تھا کہ میں کافی عرصے سے وہیں رہ رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا دیکھو آج جمعرات ہے, تم تو بند ہی کر رہے ہو, جمعے کو بند رہے گی, ہفتے کی صبح میں کیسٹیں لا کے دے دوں گا, ساری مجھے دے دو. پہلے تو بیچارہ پریشان ہوا کہ اس نے اگر کوئی گڑبڑ کر دی تو کیا ہوگا اور یہ اور وہ. اس نے کہا کرو گے کیا؟ میں نے کہا ہفتے کو میرا پیپر ہے. تو اس نے مجھے دیکھا, کہنے لگا تم کیا سمجھ رہے ہو, تم یہ تجرید کا پیپر ایک رات میں یہ کیسٹیں سن کے دے دو گے؟ کہنے لگے 20 کیسٹیں ہیں, 20 کیسٹ کا مطلب ہے 20 گھنٹے ہیں تمہارے پاس, پریکٹیکلی سونے کو ہٹا کر, کھانے پینے کو ہٹا کر تم سارا کام نہیں کرو, یہ کیسٹیں سن لو, بہت بڑی بات ہے. کب تم سمجھو گے, کب تم یاد کرو گے؟ میں کہا بندہ خدا میں پھنس گیا ہوں, تم مجھے دے دو, کچھ مجھے آتا ہے, کچھ میں اس سے سیکھوں گا, میرا کام چل جائے گا, تم مجھے دو. اس نے کہا ٹھیک بھائی لے جاؤ, کوئی بات نہیں. میں لے آیا کیسٹس. معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کی تھکاوٹ, اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے سنا رہا ہوں یہ کہانی. یہ جو ٹیپ ریکارڈر, اس زمانے میں جو ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے وہ ڈیجیٹل تھوڑی ہوتے تھے, ابھی تو ڈیجیٹل ہے نا, آپ اس کی اسپیڈ بڑھا دیں. اب یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں نارمل 1.25 1.5 1.75 ڈبل جو آپ کرنا ہے کر دیں. وہ تو سارے میکینیکل ہوتے تھے. تو ہم کیسٹ جب لگاتے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا ہوا تھا کہ ایک پن ہے, اگر اس پن کو موٹا کر دو تو کیسٹ کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہوا تھا یہ, اس پن کو اگر موٹا کر دو نا تو کیسٹ کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے. اچھا اب وہ پن سالڈ اسپن لگا ہوا ہوتا ہے, اس کو موٹا کیسے کریں گے؟ معذرت چاہتا ہوں, پرانی حرکتیں یاد کر رہا ہوں. بال پین کی جو ریفل ہوتی تھی, بال پین کی ریفل, اس میں کچھ حصہ خالی ہوتا تھا شروع کا, صحیح ہے, اس کو پن کے سائز پہ کاٹتے تھے اور اس کو پن کے اوپر چڑھا دیتے تھے.
تو پن موٹی ہو جاتی تھی. تو جتنا آپ اس کو زیادہ موٹا کرتے تھے کیسٹ کی اسپیڈ تیز ہو جاتی تھی. اب ہم نے بال پوائنٹ کے مختلف ریفلز نکال کے رکھے ہوئے تھے کہ اگر اس کو چڑھایا تو گھنٹے کی ہوگی 40 منٹ میں, اور اگر اس کو چڑھا دیا تو ایک گھنٹے کی ہوگی 30 منٹ میں. تو ریفلز علیحدہ علیحدہ نکال کے رکھے ہوئے تھے کہ بھائی اس کے اوپر یہ چڑھانا ہے, اس کے اوپر یہ چڑھانا ہے, اور وہ بھی بڑا ٹرکی ہوتا تھا چونکہ اگر آپ نے چڑھانے میں اگر زیادہ ڈرامہ کیا اس کے ساتھ تو پن ہی نہ ٹوٹ جائے کہیں, تو بڑا خیال کرنا پڑتا تھا. پھر ایک اور مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی وہ جو بولنے والا ٹیچر ہے اگر وہ خود ہی تیز بولنے والا ہے اور اس کے اوپر آپ نے آدھے گھنٹے والا چڑھا دیا تو پھر تو ایسا بولے گا سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بولا کیا ہے اس نے. بہت پریشانی ہوتی تھی, اینالوگ تھا سارا معاملہ. تو میں 20 کیسٹیں لے آیا. اب میں نے کہا اللہ کا نام لے کے میں شروع کرتا ہوں. تو میں نے تجرید کو پڑھنا شروع کیا. الحمدللہ فلسفہ پڑھتا تھا, تھوڑی چیزیں پڑھتا تھا, روایتیں بھی دیکھتا تھا. تو مجھے لگا کہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے, میں اس کو کہیں نہ کہیں کر لوں گا. پھر میں کیا کیا کہ کیسٹ لگاتا تھا اور جہاں مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے مثلا وہی پن لگا کے اس کو وہاں پہ, اچھا وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ اس کو فاسٹ فارورڈ کریں گے. فاسٹ فارورڈ کرنے کے لیے اس کو کیسٹ کے اندر آپ کوئی چیز اٹکائیں اور اس کو تیز تیز گھمائیں تو پھر وہ گھومتی تھی. کیا کیا حربے کرنے پڑتے تھے تاکہ آپ پوائنٹ تک پہنچیں اور آپ کا وقت جو ہے وہ بچ جائے. ابھی تو آپ مثلا کوئی کلپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے ٹک کیا ماؤس کو یوں پہ لا کے آپ وہاں پہنچ گئے, وہاں پہلے ڈرامے نہیں ہوتے تھے بھائی, بہت مسئلہ تھا. قصہ مختصر میں نے سارے ڈرامے کر لیے اور وہ بندے خدا جو لائبریرین تھا وہ بھی میرے پیچھے پڑ گیا کہ میں دیکھوں اس کو نمبر کتنے ملے. مولا کا کرم یہ ہوا کہ مجھے 20 میں سے 20 مل گئے, صحیح ہو گیا. اچھا اب میں نے آپ کو کیوں سنایا, ایک تو اپنی مصنوعی فضیلت سنائی کہ میں کتنا رٹو توتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کیا اس سے معرفت مل گئی ہوگی. تجرید میں 20 سے 20 لے لیے, معرفت مل گئی نہیں. معرفت کچھ اور ہے. وہ معرفت کیا ہے؟ اور میرا دل ڈوب رہا ہے اندر سے. یہ بھی معرفت نہیں, نہیں یہ معرفت نہیں. یہ تو 20 نمبر لیے ہیں, 100 نمبر مثلاً آپ کے حساب سے, اس سے معرفت نہیں آتی. معرفت کس سے آتی؟ معرفت آتی ہے کوئی میدان کربلا میں کھڑا ہو, اللہ معرفت کیا ہے؟ یا سید الشہداء مدد, معرفت یہ ہے کوئی میدان کربلا میں کھڑا ہو اس کو پتا ہو میرے بچے شہید ہو چکے ہیں, میرے آوان انصار شہید ہو چکے ہیں, میرے خاندان نے اسیر بننا ہے, میرے لاش نے پامال ہونا ہے, پھر کہے رزن بے قضا آئی. معرفت کیا الہی, یہ معرفت کیسے آئی ہے؟ یہ پڑھنے سے نہیں آ رہی ہے, یہ رٹنے سے نہیں آ رہی ہے. آج تو بہت خدا کا احسان ہے, اس نے ہمیں سید الشہداء کی محبت دی ہے. سید الشہداء خدا المتعال کے خزانوں کو تقسیم کرنے میں اتنا بڑا دسترخوان, اتنا بڑا دسترخوان کہ جس کو جو چاہے نصیب کر دے. آپ کو خدا المتعال نے سید الشہداء کی محبت سے نوازا, بھائی سید الشہداء کا ذکر ہوتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کاش میں اور آپ ان آنسوؤں کی حالت میں امام سے کہ مولا معرفت, میں مولا کو کس کا واسطہ دے کر معرفت مانگوں, میں بے بس ہوں مولا, میں پڑھنے سے نہیں دے پا رہا معرفت, کس کا واسطہ دعائیں تو آپ کی طرف سے کھڑے ہو کر کہوں گا اے امام آپ کو آپ کے ششمہ کا واسطہ. آپ کو معصوم کا واسطہ جس کو آپ اپنی قربانیوں کی عصمت کی مہور بنا کر لائے. علامہ زشان الدرجوادی صاحب نے اتنا عجیب جملہ کہا, میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, انہوں نے کہا سید الشہداء آخری مجاہد مولا علی اصغر کو لے کر آئے جو کہ معصوم ہے, شش ماہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے انسان کوئی خط لکھ لیتا ہے تو آخر میں اپنی مہر لگاتا ہے, کہتا ہے یہ خط میرا ہے. سید الشہداء نے پاکیزہ ترین قربانیاں دینے کے بعد خون علی اصغر کی مہر لگا دی کہ خدا ہے دیکھ پاکیزہ قربانیاں گئی ہیں, پاکیزہ قربانیاں گئی ہیں. مولا علی اصغر کے مسائل پر دعا شروع ہوئیں گے, آپ دل دل کے اندر معرفت کی دعا کریں گے. مولا علی اصغر کے مسائل میں کون سے حصے کو بیان کروں آپ کی خدمت میں؟ میں معمولاً اس حصے کو اپنے لیے سمجھتا ہوں, اہمیت دیتا ہوں. مجھے کہ مثلاً ماں کی گود میں جب بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے میرا بچہ کیا مانگ رہا ہے. ہماری بہنیں ظاہر ہے بچوں کو سنبھالتی ہے, بات اوقات باپ کو سمجھ میں نہیں آتا بچہ دے دیتا ہے, ماں کو دیکھ تو دیکھ کے اس کو کیا چاہیے. ماں گود میں لیتی ہے بتا دیتی ہے اب یہ بھوکا ہے, اب یہ پیاسا ہے, اب اس کو تکلیف ہو رہی ہے. لیکن علی تو یوں تو امام حسین ہے, ان کی گود میں علی اصغر ہے, ان کو تو علی اصغر کی رنگ رنگ کا خود پتا ہے کہ علی اصغر کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے گود میں جو لیا تو دیکھ لیا, جان لیا پیاسا ہے. دشمن کے سامنے لے کر آئے, کہا اگر مجھے پانی نہیں دیتے اس کو کیوں نہیں پانی دے رہے. اب جو تیر ستم چلا ہوگا اور مولا علی اصغر امام حسین کی گود میں تھے اور جو تیر لگا ہوگا, اب میں گارنٹی سے جملہ کہتا ہوں یہ تیر علی اصغر کو نہیں لگا ہوگا, امام کے جگر کو لگا ہوگا. کیوں ایسا ہوا ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے تیر لگا ہوگا اور علی اصغر کے جسم کو تیر کا پہلا جھٹکا لگا ہوگا, امام حسین کو پتا چل گیا ہوگا ارے میرے علی اصغر کا گلا کان سے کان تک ذبح ہو گیا. عزیزو پیاسا ہونا ایک بات ہوتی ہے, پیاسا ہونا ایک بات ہوتی ہے, بہت لمبی مدت پیاسا ہونا ایک اور بات ہوتی ہے. 50-60 کلو کا انسان ہو وہ پیاسا ہو بات کچھ اور ہوتی ہے, 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہو. اب اس 6 مہینے کے بچے جو پیاسا ہے اس میں کتنے گرام خون ہوگا وہ خون بھی نکل جائے, اب یہ جو بچہ تڑپا ہوگا تو اس کی مثال پڑھنے والے جو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے نا علی اصغر کیسا تڑپا ہوگا تو دیکھو جب مچھلی پانی سے نکل کے گرتی ہے تو کیسے تڑپتی ہے. میں نے بھی دیکھا ہے کبھی کبھی مچھلی جب آخر میں ختم ہونے لگتی ہے تو صرف ہوش دلاتی ہے. سید الشہداء نے علی اصغر کی یہ تمام مراحل برداشت کیے ہوں گے, بس ایک آخری جملہ عرض کرو, ایک مرحلہ آ گیا, اب خیمے میں لے کر جائے یا نہ لے کر جائے. اگر خیمے میں لے کے جانا ہے تو ایک ماں کی اجڑی کی گود میں ذبح ہوا بچہ ڈالنا ہے. اب دو راستے ہیں, یا ماں کی گود میں ذبح ہوا ہوا بچہ رہے ہیں یا ایک گرم مٹی پر سوکھا ہوا لاچا جائے. سید الشہداء نے گرم مٹی کو ترجیح دی, ذوالفقار سے قبر بنائی. اب آخری جملہ, کبھی آپ نے اپنا کوئی عزیز دفنایا ہوگا اس کے اوپر مٹی ڈالنا کیسا لگتا ہے؟ لاشا سوکھا گرم مٹی اور گرم مٹی اسے ڈال رہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّامٌ قَلَبِيًا خَرِبُونَ. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار ہماری حقائق کے بارے میں معرفت میں اضافہ فرما. خدا اس دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی ایمان پہ موت نصیب فرما. امام کی نصرت کی شہادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.